السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. توحید و سنت ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں درس قرآن, درس حدیث انگلش اور اردو میں اصلاحی بیانات. اس کے علاوہ اسی ویب سائٹ پر رد قادیانیت, رد شیعیت, منکرین حدیث اور شرک و بدعت کے رد میں علماء حق, علماء دیوبند کے بیانات بھی سن سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے www.cauheed-sunnat.com. حضرات اسلام, واجب الاحترام بزرگو, دوستو, عزیز نوجوانو, سرکار دو جہاں حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں جو سلسلہ درس اللہ کی رحمت سے شروع ہے, تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ سے لے کر تقریباً حدیبیہ کے فصل تک ہم سابقہ ضرور میں پہنچے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے آئے, لیکن کافروں نے آپ کو روک دیا. اس کے بعد مختلف واقعات اور حوادثات پیش آتے رہے, لیکن بات یہاں تک پہنچی کہ کفار مکہ کی طرف سے سہیل ابن عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرائط صلح طے کرنے کے لیے, شرائط صلح جو طے کی گئی ان میں سب سے پہلی شرط تو یہ تھی کہ اس دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں اپنے صحابہ کے واپس مدینہ شریف تشریف لے جائیں گے اور عمرہ نہیں کریں گے, مکہ میں داخل نہیں. لیکن اس کے بدلے میں اگلے سال قریش مکہ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن کے لیے اجازت دیں گے کہ وہ 3 دن تشریف لائیں, مکے میں عمرہ کریں اور عمرے کے فارغ ہونے کے بعد واپس مدینہ منورہ تشریف لے جائیں, لیکن ان کے ساتھ سلاح ہتھیار نہیں ہوں گے, الا سیف, صرف تلوار. اور اس کے بعد جو دوسری شرط تھی وہ یہ تھی کہ اگر مکے سے کوئی مسلمان ہجرت کر کے موقع پا کر مدینہ منورہ بھاگ جاتا ہے اور قریش مکہ اس بندے کو واپس لینا چاہتے ہیں, نہ چاہتے ہوں چھوڑ دیں, اگر وہ چاہتے ہیں اور وہ مطالبہ کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس کریں, اور اس کے بالعکس اگر کوئی مسلمان خدا نہ کرے مرتد ہو کر اسلام سے نکل کر مدینہ منورہ چھوڑ کر بھاگ جائے اور مکے میں آ جائے قریش کے پاس, تو قریش واپس نہیں کریں. اور اس کے بعد جو شرط تھی وہ یہ تھا کہ یہ معاہدہ صلح ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور قریش کے درمیان, اس کی مدت 10 سال. 10 سال میں دونوں فریق امن سے رہیں گے, ایک دوسرے کے خلاف لڑائی نہیں ہوگی, چڑھائی نہیں ہوگی, جنگ نہیں ہوگی, کسی قسم کا آپس میں انتشار نہیں. اور اسی طرح اس معاہدے صلح میں ایک شرط یہ تھی کہ اب ہماری اور قریش کی جب صلح ہو جائے, اس کے بعد جو باقی قبائل ہیں مکے کے, مدینہ منورہ کے, مکہ کے ارد گرد رہنے والے, مدینہ منورہ کے ارد گرد رہنے والے, مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان میں رہنے والے, تو ان قبیلے جو ہیں وہ آزاد ہیں, ان کی مرضی ہے, وہ چاہے تو قریش کے حلیف بن جائیں اور چاہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن جائیں, سب کو آزاد. اور جو حلیف کسی کا بنے گا اس پر اگر کوئی چڑھائی کرے گا تو وہ حلیف اپنا تحفظ کے لیے وہ اس کا آپ کو ساتھ دینا ہوگا, اور اس حلیف کے خلاف بھی اگر کوئی مثلا ایک قبیلہ حلیف بن گیا قریش کا, اگر مسلمان اس کے خلاف زیادتی کرے تو وہ قریش کے خلاف سمجھی جائے گی, معاہدے کے خلاف ورزی ہو. ساری شرطیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لی ہیں. اور صحابہ حیران ہے کہ بھی ایسی شرطیں قبول کی جا رہی ہیں, اس میں تو ہماری بہت بڑی کمزوری ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس واقعے سے بات سمجھ گئے تھے کہ جب آپ کی اونٹنی کو روک دیا گیا تو حضور تو سمجھ گیا ابھی اللہ نے روک دیا ہے بس. اب اسی میں اللہ کی حکمت ہے, اور اللہ کے نبی کا ہر فیصلہ جو ہے وہ حکم خداوندی کے تابع ہوتا. لیکن صحابہ بڑے حیران ہیں. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شرائط قبول کر لی ہے تو آپ نے حکم دیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, کیونکہ وہ کاتب الوحی تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے, کہ بھی معاہدہ لکھا جائے. انہوں نے آگے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم, کیونکہ یہ اسلام کا اصول ہے کہ جب بھی آپ کوئی خط ہے, معاہدہ ہے, تحریر ہے, تو اس کی ابتدا جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, صہیب بن عمرو جو تھے وہ فوراً بول پڑے. انہوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم رحمان اور رحیم نہیں جانتے. ان کو اللہ کی صفتوں کا پتہ ہی نہیں تھا, صفات کیا ہوتی. ہم تو صرف اللہ کو مانتے ہیں, خدا کو مانتے ہیں کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے, مالک ہے. ہم رحمان رحیم تو جانتے نہیں. آپ لکھیں میں اس نے کہا اللہم. حضور نے حکم دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے انکار کیا لیکن مان گیا کہ چلو الرحمن والرحیم بھی اللہ کی صفات ہیں اور اللہم بھی اللہ. اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ ھذا ما قضى علیہ محمد رسول اللہ, کہ معاہدہ تھا نا حضور کے درمیان میں اور قریش کے درمیان, قریش کی طرف سے سفیان بن عمرو اور مسلمانوں کے تو قائد, مسلمانوں کے آقا سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن سہیل بن عمرو نے کہا کہ یار سننا یہ بات نہیں. حضرت علی نے لکھا ہے محمد رسول اللہ, اگر ہم آپ کو محمد رسول اللہ تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا ہمارا جھگڑا کیا ہے؟ ہم جو سلو کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں ایز اے محمد ابن عبداللہ. ہم اللہ کا رسول تو مانتے نہیں. حضور نے فرمایا کہ علی اب ہو پھیٹ دو, کاٹ دو, لکھ دو محمد ابن عبداللہ. میں نے کہا یا سلام میں تو نہیں پاتا. لا ام ہو یا رسول اللہ, میں نہیں کہا. حضور نے فرمایا ام ہو یا علی, کاٹ دو. حضرت علی نے کہا واللہ لا ام ہو یا رسول اللہ, مجھے تو اللہ کی قسم ہے میں نہیں کاٹوں گا, میں رسول اللہ کے نام پر کیسے لکیر کھینچ دوں. اسی لیے ہر بات کو علماء محدثین ائمہ فقہا جو ہے نا وہ اسی قرآن و حدیث کی گہرائی گہرائیوں میں جاتے ہیں بات کو سمجھتے ہیں. اب بظاہر تو حضرت علی انکار کر رہے ہیں, اللہ کے نبی کا انکار کرنا جو ہے نعوذ باللہ تو کسی مسلمان سے متوقع بھی نہیں ہو سکتا. لیکن انکار کے پس پردہ کیا چیز ہے یہ دیکھنا ہوتا ہے. اب ایک آدمی تو ظاہر ہی سمجھ لے گا کہ حضور کی حدیث کا انکار نہیں ہے, تو بالکل حضور کے فرمان کا انکار کر رہے ہیں, ہم سامنے بیٹھ کے کر رہے ہیں. اس لیے ہمیشہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ باسط ہی نظر رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا جی, ایک حدیث پڑھ لی, کسی دوسرے کو عمل کرتے دیکھا کہا جی یہ حدیث کا مخالف ہے, حدیث میں یوں آیا ہے اور یہ یوں عمل کر رہا ہے. حالانکہ اس بچاروں کو پتہ نہیں ہوتا کہ احادیث کے مفہوم کیا ہیں, اور پھر اس موضوع پہ صرف ایک حدیث ہے یا اور بھی حدیثیں موجود ہیں. اب یہاں انکار جو ہے وہ تو ہے کہ حضرت علی کا جذبہ ایمان ہے کہ میں رسول اللہ کا لفظ کیسے کہا ہوں, حالانکہ انکار ہے. لیکن اس انکار میں جو پیار ہے, جو محبت ہے, جو ایمان ہے, جو جذبہ ہے, جیسے بعض روافض جو ہیں وہ بڑا دنیا میں شور کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایتونی بے کتابیں کاغذ لے آؤ میں لکھ دوں, تو حضرت عمر نے روک دیا, کہا سنا کتاب اللہ, اللہ کا قرآن کافی ہے. کہ دیکھو جی اللہ کے نبی کا انکار کر، اللہ کے نبی کی بات نہیں مان. تو حالانکہ یہ بات سمجھنے والی ہوتی ہے، حضرت عمر کا مقصد جو تھا، مفہوم یہ تھا کہ آپ کی تکلیف کا وقت ہے یا رسول اللہ، مرض الوفات ہے. جب اللہ کا قرآن جیسی جامع کتاب ہمارے پاس موجود ہے، آپ تو کیوں تکلیف فرماتے ہیں؟ تو یعنی کیا کوئی چیز ایسی ہے؟ اگر دین کی حدیث تو مکمل ہو چکا ہے، اللہ کا قرآن آ گیا قابل. مقصد حضور کی محبت اور پیار تھا، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد جو ہے وہ محبت تھی، وہ عظمت لفظ رسول تھی کہ اللہ کے رسول کے نام پر میں قلم پھیر دوں. یہ کیسے ہو سکتا؟ حضور نے فرمایا اچھا علی ادھر دکھاؤ، مجھے دکھاؤ. اس کیا حضور نے خود کہا اور علی کو محمد نے اپنے ساتھ. اب جب حضور خود کاٹتے تو حضور کا ہاتھ تو نہیں پکڑ سکتے تھے. اسی اثنا میں شور ہو گیا صحابہ میں. شور جب ہوا تو اس نے فرمایا دیکھو کیا ہے، سہیل بھی گھبرایا کہ مار کیا شور ہو گیا ہے. تو ابو جندل جو ہے یہ کنیت ہے ان کی، یہ اسی سہیل ابن عمر کے بیٹے تھے اور یہ مسلمان ہو گئے اور باپ نے ان کو گھر میں قید کر رکھا تھا. اس کو موقع ملا، وہ بیچارہ اسی طرح زنجیروں کے ساتھ ہی بھاگ کے آ گیا اور یہاں پہنچ گیا. جب صاحب نے دیکھا انہوں نے کہا الحمدللہ الحمدللہ، ابو جندل آ گیا، ابو جندل آ گیا. لیکن جب ابو جندل سامنے آیا تو سہیل ابن عمر نے کہا کہ یار رسول اللہ آپ کا ہمارا معاہدہ ہے اور یہ ہمارا سب سے پہلا قیدی ہے جو ہم واپس لینا چاہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر کھڑے ہو، انہوں نے کہا کہ یار رسول اللہ ابھی تو ہمارا معاہدہ تعریف نہیں ہوا، معاہدے پہ دستخط نہیں ہو. لیکن حضور نے فرمایا اما یکفی کا قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم. عمر اللہ کے نبی کا زبان ہے، قول ہے. جب ہم زبان سے کہہ چکے ہیں کہ ہم یہ شرط قبول ہے، دستخط نہ ہوں، معاہدہ نہ لکھا جائے، تو یہ بات تو نہیں. اللہ کے نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ جو بات زبان سے ہو جائے پھر اس پہ قائم نہ رہے. ہم اپنی بات پہ قائم ہیں. ابو جندل میں حکم دیتا ہوں کہ واپس جاؤ. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ابو جندل نے درخواست، اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، آپ مجھے پھر کافروں کے ہاتھ میں واپس کرنا چاہتے ہیں، دشمنوں کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں، میں آپ کے حکم پہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن جتنی دیر یہ معاہدہ ہو رہا ہے، سلو ہو رہی ہے، اتنی تو مجھے اجازت مل جائے کہ میں بیٹھا رہوں اور آپ کا دیدار کر لوں. حضور نے فرمایا اب یہ بھی سہیل کے ہاتھ میں ہے، ہم اجازت نہیں دیں. ان کے قائد سہیل نے کہا یا رسول اللہ میں یہ اجازت دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں، بلکہ میں تو معاہدہ بھی بعد میں آ کے لکھوں گا، پہلے میں جا کے اس کو قریش سے سپرد کرتا. حالانکہ بہتر ہے لیکن کفر اسلام ہے، مذہب کی جنگ ہے. اور ہر آدمی جو ہے چاہے وہ غلطی پر بھی ہو، اپنے مذہب کا دیوانہ ہو. اس نے جا کے سہیل کو واپس کیا، پھر آئے، معاہدہ لکھا گیا، دستخط ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فارغ ہو گئے. حضرت عمر کہاں سے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، ہم مکہ میں جائیں گے، ہم عمرہ کریں گے، ہم طواف کریں گے، ہم بال کٹائیں گے یا بال کٹوائیں گے، امن ہوگا، خوف نہیں ہوگا. حضور یہ کیا ہے اور ہم ایسی شرطیں قبول کر رہے ہیں؟ لہذا نقبل آپ یہ دلیت ابھی دین نہ آیا سننا، ہم دین میں اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ان کا بندہ آئے تو ہم واپس کر دیں اور ہمارا بندہ آئے تو ہم واپس نہ کریں، وہ واپس نہ کریں. یہ کیا بات؟ حضور نے فرمایا عمر پہلی بات کا جواب تو یہ ہے کہ میں نے یہ تو کہا کہ اپنے خواب دیکھا ہے، مکے میں جائیں گے، کیا میں نے یہ بھی آپ سے اور صحابہ سے کہا تھا کہ خواب میں یہ بھی حکم ہے کہ اسی سال داخل ہوں گے؟ انہوں نے کہا حضور یہ تو نہیں، آپ نے کہا تھا کہ داخل تدخلن المسجد الحرام، لیکن سنا نہیں تھا کہ اس سال جائیں گے. اور باقی رہی شرائط کی بات، تو ہم نے جو بھی شرائط قبول کی ہے حضرت عمر، تمہیں یہ پتہ نہیں کہ انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے حکم کے بغیر تو میں کوئی بات قبول نہیں کرتا. اور مجھے یقین ہے کہ ہمارا اللہ ہماری مدد کرے. حضرت عمر چپ ہو کے چلے گئے اور اسی وقت دو قبیلے بنی خدا جو تھے وہ حلیف بن گئے محمد رسول اللہ، اور بنو بکر جو تھے وہ حلیف بن گئے قریش. انہوں نے کہا جی ہم قریش کے حلیف ہیں، بنو خدا نے کہا کہ ہم حضور کے حلیف ہیں. یہ چونکہ اس لیے ان دونوں قبیلوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ دراصل یہی تو سبب بنے تھے اس سلو کو ختم ہونے کا کہ قریش نے بنی خدا پہ حملہ کر دیا. تو جب حضور کے حلیفوں پہ حملہ کیا تو معاہدہ تو توڑ دیا. اب حضرت عمر جوش میں آئے، حضرت ابو بکر کے خیمے میں آئے، انہوں نے کہا ابو بکر حضور نے فرمایا تھا کہ خواب دیکھا ہے، اللہ کے نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے، واہی ہوتی ہے، یہ کیا ہو گیا کہ ہم مکے نہیں گئے؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ تواروت ذہنی اور تواروت قلبی ہے کہ وہی لفظ ابو بکر کی زبان سے نکلے جو حضور کی زبان سے نکلے تھے. انہوں نے کہا عمر حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اسی سال جائے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ تو. ہم نے کہا پھر ابو بکر دیکھو ہم ایسی شرطیں قبول کر اتنا دب کے ہم سل ہو گئے کفار قریش، آخر کیوں؟ اس کا جواب پتا ہے ابو بکر نے کیا دیا تھا کہ ھذا رسول اللہ فاتبعہ، عمر اپنا عقل نہ لڑاؤ، سلو کرنے والا عام بندہ نہیں، وہ تو اللہ کا رسول ہے، وہ کوئی عام لیڈر ہے، سیاسی قائد ہے، کوئی دینی جماعت کا ایک راہ بنے، وہ تو رسول اللہ ہے، اور اتباع کرو جو اللہ کے رسول کا حکم ہے، اسی میں اللہ کی حکمت ہے. اب حضرت عمر بھی چکو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جن لوگوں کے ساتھ قربانی کے جانور ہیں وہ جا کے ذبح کر دیں، سروں پہ اس طرح گروائیں اور احرام سے نکلیں، کیونکہ احرام سے نکلنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ چادریں اتار دیں، چادریں اتارنے سے آدمی احرام سے نہیں نکل جاتا. مثلاً آپ عمرہ کر لیں، آپ کپڑے احرام کی دو چادریں اتار کے سلوار قمیض پہن لیں تو آپ تو یہ سمجھیں گے کہ میں احرام سے نکل گیا. آپ احرام سے نہیں نکلے، آپ اسی طرح احرام میں جب تک کہ آپ سر نہیں اڑائیں گے یا باندھیں. احرام سے نکلنا جو ہے وہ حلق یا قصر کے ساتھ ہو. حضور نے جب حکم دیا تو صحابہ چپ کر کے بیٹھے رہے، کوئی صحابی نہیں اٹھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیوی ام سلمہ جو آپ کی بیوی تھی، امہات المومنین تھی، ان کے خیمے میں آئے اور حضور بڑے جوش جلال میں کہ ام سلمہ ما بال و حال تھا، ان کو کیا ہو گیا کہ میرا حکم نہیں مانا، اور اگر میں نے دوبارہ حکم پر اصرار کیا اور انہوں نے انکار کیا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کا عذاب آ جائے. تو بیوی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ناراض نہ ہوں، صحابہ بیچارے اس انتظار میں بیٹھے ہیں فرمانے کہ شاید اللہ وحی نازل کرنے کے لیے جاؤ مکے میں داخل ہو جاؤ، ہم مدد کریں گے. اللہ اگر بدر میں فرشتے اتار سکتے ہیں تو حدیبیہ میں نہیں اتار سکتے. وہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں، آپ اپنے جانور ذبح کریں، اپنا سر مبارک پہ حلق کروائیں، آپ اپنا احرام کھولیں، پھر دیکھیں کہ صحابہ اتباع کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. تو دراصل سیرت کے پہلو سمجھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اسلام نے اور حضور کی سیرت نے یہ سبق دیا کہ آدمی مشورہ عورت سے بھی دے سکتا ہے، یعنی کہ عورت کا مشورہ قبول نہ کیا جائے، یا عورت کی رائے کوئی رائے نہیں ہوتی، یا عورت کی شہادت کوئی شہادت ہی نہیں ہوتی. جیسے کہ مستشرقین اور آداء اسلام اور آداء دین پر آپ گنڈا کرتے ہیں، حالانکہ دیکھیے اللہ کے نبی ہیں، صاحب الوحی ہیں، اور بیوی سے مشورہ کر رہے ہیں، اور پھر بیوی نے جو مشورہ دیا اس کو حضور نے قبول فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اپنے بدن جو تھے قربانی کے جانور جو تھے ذبح کرائے اور اپنے سر پہ اسرا پھروایا اور احرام کھولا. وہ اتنی دیر لگی کہ سب صحابہ نے جا کے ذبح کر دیے اور احرام کھول دی. بی بی شرما نے کہا حضور اب دیکھ لیا کسی نے کوئی دیر کی ہے؟ وہ تو بھائی کے انتظار میں بیٹھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا حکم دیا، جب حضور مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے, چونکہ اونٹنیوں کا سفر تھا, اونٹوں پہ سفر ہو رہا تھا, حضرت عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک روایت میں آتا ہے کہ میں حضور کے قریب آیا اور میں نے بات کرنے کی خواہش کی اور میں نے سلام کیا, لیکن حضور نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. یعنی اونٹنی پہ بیٹھے تھے, حضرت عمر بھی اپنی اونٹنی حضور کے قریب گیا. میں رک گیا, تھوڑی دیر کے بعد میں نے پھر قریب کی اونٹنی, میں نے سلام کیا لیکن حضور پاک نے کوئی جواب نہیں دیا. میں نے تیسری دفعہ پھر اپنی اونٹنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کی اور پھر سلام کیا اور حضور پاک نے کوئی جواب نہیں دیا. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں روتا ہوا پریشان ہو کر میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سکلت امک یا عمر, کاش عمر تیری ماں نے تیرا بوجھ ہی نہ اٹھایا ہوتا, تو پیدا ہی نہ ہوتا تو اچھا تھا, کہ آج اللہ کا نبی تم سے ناراض ہو گیا. حضور کہتے ہیں میں ڈر گیا کہ کہیں تیری اس بات کی وجہ سے حضور ناراض نہ ہو گیا. تھوڑی دیر گزری, حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے مجھے آواز دی اور اس نے کہا کہ حضور آپ کو بلا رہے ہیں. میں نے پھر اپنی اونٹنی کو دوڑایا, پھر حضور کے قریب آیا تو حضور نے فرمایا کہ عمر ان دلا علیہ آیا, کہ آج اللہ نے قرآن کی ایسی آیت مجھ پہ نازل کی ہے کہ اگر آسمان و زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں اللہ مجھے دے دیتے اور مجھے مالک بنا دیتے, اس سے مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اس آیت پر مجھے خوشی. حضرت نے کہا اجو آیت یا رسول اللہ, کون سی آیت؟ حضور نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر. اللہ نے خبر دی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمایا. حضرت عمر کہتے ہیں سنا یہ فتح کی خوشخبری جو ملی ہے ہمیں, کیا فتح مکہ تھا؟ مکہ بھی فتح ہوگا. حضرت فرمایا ہاں عمر مکہ بھی فتح ہوگا. اب صحابہ کا کمال دیکھیں اور محدثین کا کمال دیکھیں کہ حضور اونٹنی پہ تھے تو جب حضور قرآن پڑھ رہے تھے نا تو آواز میں جو نہر پیدا ہوتی تھی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا, اسی طرح آخر تک راوی نقل کرتے ہیں کہ اس آواز کی انداز یہ تھا جب حضور نے پڑھا, تاکہ وہ کیفیت بھی موجود ہے. اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس فتح سے مراد بعد میں کا فتح مکہ ہے, بعد میں کا فتح خیبر ہے, بعد میں کا فتح حنین ہے, کیونکہ اس میت کے فوراً بعد اللہ نے قرآن میں یہ تو فرما دیا تھا نا, ابھی جو ہم نے آیت پڑھی تھی کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور مومنین سے راضی ہو گئے ہیں جو اس درخت کے نیچے بیٹھ کے آپ کی میت کر رہے ہیں.
فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا
ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. الله نے قرآن میں فتح قریب کی ہے, خوشخبری پہلی آیات میں بھی دی, لیکن اکثر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ نہیں, فتح مبین جو ہے حضرت ابن عباس بھی یہی فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ جو ہے یہ فتح مبین, یہی فتح نے کہا جو فتح مکہ تو ہے, فتح مکہ ہے, فتح خیبر ہے, اس کا دوسری آیات ذکر موجود ہے, حنین ہے, اس کا بھی اشارے قرآن میں موجود ہے, مغانم کثیرۃ یأخذونها. لیکن انا فتحنا لک فتحا مبینا, اس سے مراد جو ہے وہ فتح مکہ صلح حدیبیہ. صلح حدیبیہ کو فتح مبین کیسے سمجھا گیا؟ کہ بھئی صلح حدیبیہ تو بظاہر تو اگر آپ دیکھیں تو مسلمان تو یعنی بڑے کمزور پہلو ہے کہ مسلمان عمرے کے لیے نہ جا سکے واپس آ گئے, یعنی بظاہر تو کافر نعوذ باللہ اپنی بات میں کامیاب ہو گئے کہ ہم حضور کے صفحہ داخل نہیں ہونے دیں. مسلمان تو ناکام ہو گئے, واپس آ گئے. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ فتح مبین ہے, تو اس پر مفسرین کرام نے, علماء کرام نے, اللہ ان کے قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے, ان نے کہا کہ سمجھیں کہ سلو حدیبیہ ہی فتح مبین ہے. کیسے فتح مبین ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار مکہ پہلے کیا کہتے تھے؟ تو کہتے تھے نعوذ باللہ جادو کرے. کفار مکہ تو کہتے تھے کہ آپ شاعر ہیں, آپ کاہن ہیں, آپ جادوگر ہیں, آپ نعوذ باللہ خود قرآن بنانے والے ہیں, آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں. تو جو لوگ کل تک شاعر کہتے تھے, ساحر کہتے تھے, اور جو لوگ بھکتیاں کستے تھے کہ بھئی دیکھو کیا مسلمان, کیا جناب ان کی طاقت ہے, اور کیا یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے مقابلے کریں گے, جن کو مکے میں رہنے کا ٹھکانہ نہیں ملتا, کبھی حبش جاتے ہیں, کبھی مدینہ جاتے ہیں, تو آج ان دشمنوں نے آپ کو ایک فریق مان لیا, آپ کی قوت کو تسلیم کر لیا, ذلو کرنی پڑی. ورنہ تو وہ کہتے ہیں ہم مکے میں بیٹھے ہیں, حضور مدینہ کتنا دور ہے, حدیبیہ تو مکے کے قریب ہے, تو اس کے فوج کے ساتھ حملہ کر رہے ہیں, ہم تو یہی ان کو ختم کر دیں, گویا 1400 آدمی ہمارے ہاتھ میں آیا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ برابر کی سطح پر بیٹھ کے ایک معاہدہ کر رہے ہیں, سلو کر رہے ہیں, اور جو ہمارا حلیف ہوگا آپ نہیں چھیڑیں گے, جو آپ کا حلیف ہوگا ہم نہیں چھیڑیں گے, تو اب برابر کی قوت تسلیم کر رہے ہیں. اور باقاعدہ معاہدہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ میں رکھا گیا. اس سے بڑی فتح کیا ہوتی ہے کہ دشمن آپ کی قوت کو تسلیم کر لے, دشمن آپ سے بات کرنے کی طاقت کو مان لے. ورنہ جو دشمن آپ کی طاقت نہ سمجھے, آپ اس سے کہیں گے ہم آپ سے مذاکرات کرنا چاہیں گے, چھوڑے یار آپ سے کیا مذاکرات ہم نے کرنا ہے, تم کون ہو مذاکرات کرنے والے؟ تو مذاکرات تو اسی سے کیے جاتے ہیں نا جن کی قوت و طاقت کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ چلو جی ٹھیک ہے پھر بیٹھ جائیں بات کرتے ہیں. ورنہ جو طاقت کے گھمنڈ میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی ہم کیا بات کریں, کس چیز کی بات کریں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ الحمدللہ میرے سب بھائی پڑھے لکھے لوگ ہیں, تاریخ پہ نظر ہے, یا نہ بھی ہو تو نظر ڈالی جا سکتی ہے, کوئی ایسا مشکل مسئلہ نہیں ہے, صرف ایک دلچسپی ہے نا کہ اللہ ہمیں دین کی طرف تھوڑا رجحان دیتے, ورنہ ہم بھی پڑھا لکھا بھی, اگر آپ انگریزی کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں, اگر آپ اس کے میڈیکل سائنس پڑھ سکتے ہیں, تو اللہ کا قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں, وہ بنا تو نہیں ہے. ہے تو صرف دل کو سمجھانے کی بات ہے کہ تھوڑا سا اس خدا کو بھی ہم ہاتھ دے دیں, 24 گھنٹے جو ہم نے پیٹ کر دیے ہوئے ہیں جس خدا نے ہمیں پیدا کیا, چلو اس کو آدھا گھنٹہ تو دے دیں. اگر اپنی زندگی کے 24 گھنٹے ہم نے صرف اپنے معاش کے لیے, کہ پیسے بن جائیں گے, اسٹیٹس بن جائے گا, وہاں گھر بن جائے گا, گاڑی بن جائے گی, محلے کے لوگ کہیں گے دیکھو جی بڑی ترقی کی ہے اس نے, اگر اس کے لیے ہم کریں چلو ٹھیک ہے وہ بھی کریں, کو منع نہیں ہے شریعت میں, حلال طریقے سے آدمی کمائے تو کیوں نہ کمائے, لاکھ دفعہ کمائے, لیکن اس خالق و مالک کو جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, جس نے ہمیں یہ صلاحیتیں بخشی ہیں, جس نے ہمیں عقل دیا ہے, جس نے ہمیں علم دیا ہے, اس کے لیے کم از کم اپنے 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ تو ایک مختص کر لیں کہ یہ آدھا گھنٹہ محض اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سمجھنے اور پڑھنے کے لیے. تو آپ اگر خود غور کریں گے تو آپ دیکھیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد آپ 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے. 13 سال, 13 سال کوئی معمولی سی بات نہیں ہوتی, ایک عظیم مدت ہے. 13 سال کے بعد جب آپ کی عمر مبارک 53 سال ہو گئی تو آپ نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی. یعنی مجموعی طور پر اگر آپ دیکھیں تو جب آپ ہجرت کر کے آئے ہیں مدینہ منورہ میں پہنچے ہیں تو تقریباً 13 اور 14-15 سال کی محنت کے باوجود مسلمان کتنے ہوئے؟ 150. یہ تو پھر انصار میں سے مسلمان ہوئے نا مدینے. اچھا اس کے بعد جناب آپ مزید بھی آپ کی عمر مبارک کے 6 سال ملا لیں کیونکہ یہ واقعہ حدیبیہ کا جو ہے یہ 6 ہجری میں آ رہا ہے. تو 6 سال اگر آپ اس کو بھی شامل فرما لیں اور تاریخ ہجری جو ہے وہ ہجرت کو مقدم رکھا گیا وہی سے شروع ہوتی ہے, تو 6 اور 13 19 سال. تو 19 سال میں کل کتنے مسلمان تھے؟ 1400 آدمی بھی حضور کے ساتھ عمرے پہ آیا, 500-600 نہیں آیا ہوگا. یعنی بچے عورتیں اس گھر رہ گئے نہیں ہیں, یعنی 2000 آدمی, 3000 آدمی, بڑے سے بڑا آپ لگا لو 3000 آدمی ہو گیا ہوگا مسلمان. تو 19 سال کی محنت میں تو صرف 3000 مسلمان ہوا. حدیبیہ کی صلح ہوئی 6 ہجری کے آخر میں, 7 میں حضور نے عمرۃ القضاء فرمایا, اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا. حضور کے ساتھ 10000 کا تو صرف لشکر تھا جو مکہ میں آیا. یعنی 19 سال میں ہم نے 3000 مسلمان ہوئے. حدیبیہ کی فتح صلح کے بعد 10000 لشکر تیار ہو گیا. اس سے بڑی فتح ہوگی؟ اس طرح اسلام پھر آگے بڑھا, کیونکہ دونوں فریقوں کے درمیان معاہدہ شروع ہو گیا, امن قائم ہو گیا. اب وفد باہر جانے کا مواقع ملے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے احزاب میں آپ کے خلاف حملے کیے تھے ان کو پہلے ادب سکھا چکے تھے, وہ الگ روک پڑ گیا تھا لوگوں پر, تو اللہ نے اسلام کو ایسی طاقت دی تو صرف 2 سال کے بعد اس فتح کو فتح مبین کیسے نہ کہا جائے. یہ تو سب سے بڑی فتح. اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے جو خواب دیکھا تھا اس میں یہ بات شامل تھی.
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ستدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل
اللہ نے فرمایا امن کے ساتھ کوئی خوف نہیں ہوگا. لیکن اب اگر عمرہ نصیب ہوتا تو خوف ہوتا, ڈرتا, لڑائی ہو سکتی. لیکن جب عمرہ القضاء پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, اب تو معاہدے کے تابع آ رہے ہیں نا, سب کافروں نے مکہ کھول دیا, کوئی رکاوٹ نہیں, کوئی خوف نہیں, کوئی ڈر نہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں پہنچ گئے تو ایک صحابی تھے حضور کے, ابو بصیر. ابھی بصیر جو تھے ان کو بھی موقع ملا, اور وہ مکے سے کافروں کی قید سے اتفاق ہوا کہ موقع پا کے نکل کے بھاگے اور مدینہ. اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ ابھی بصیر جو ہے وہ مدینہ منورہ پہنچے اور مکے والوں کے بھی 2 بندے پہنچ گئے. السلام علیکم. السلام. انہوں نے کہا حضور ہمارا آدمی بھاگ کے آ گیا ہے قیدی, اور آپ کا وعدہ ہے کہ آپ نے قیدی واپس کرنا ہے. حضور نے بلایا ابھی بصیر تم بھاگ کر آئے؟ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری صلح ہو چکی ہے, معاہدہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جو کیا حکم ہے واپس سے حاضر. اب بظاہر یہ کتنی کمزوری کی شرط ہے, لیکن اس کے اندر جو اللہ کی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں وہ تو کوئی نہیں سمجھتا. وہ تو اللہ جانتے ہیں, اللہ کے رسول جانتے ہیں. کیونکہ ایک بات یاد رکھیں, مثلاً ایک مسلمان مدینے آ گیا, مدینے سے پھر ہم نے اس کو واپس مکے بھیج دیا, تو گویا مکے میں ہمارا ایک دعوت دینے والا, مبلغ, دین کی بات کرنے والا تو پہنچ گیا نا. اور اگر خدا نہ خاصا کوئی مسلمان مرتد ہو گیا, ہم نے اس کو مدینے سے نکال دیا, وہ ہم واپس نہیں لے رہے. کیونکہ اگر مرتد کو واپس لیں گے تو اور استطاعت پھیلائے گا, اور برائی پھیلائے گا, اور انگارے لگائے گا. اچھا ہے کہ ایسی انگلی کو کاٹ دو جس کو کینسر ہو گیا ہو, اس کو کاٹ کے پھینک دو. تو ابھی بصیر کو حضور نے فرمایا کبھی تم واپس جاؤ, تم کا کھا دو, آپ کا حکم ہے تو کہیں حاضر. ابو بصیر کو وہ دونوں کافر جو تھے ساتھ لے کے چل پڑے, اور سفر وہی اونٹو گئے تھے. جب وہ پہنچے, آج جسے آپ دیر علی کہتے ہیں, اس کا پہلا نام تھا ذوالحلیفہ. ذوالحلیفہ پہ پہنچے تو انہوں نے کہا بھی آج رات یہیں قیام کریں گے, یہاں سے صبح کو سویرے سویرے ٹھنڈے ٹائم میں سفر کریں گے.
تو ان دونوں کے پاس تلواریں تھیں. تو ابھی بصیر نے دیکھا کہ کوئی اللہ موقع دے دے, اس نے کہا دیکھیں اب حضور کا وعدہ تو ہو گیا پورا, حضور نے بھی واپس کر دیا. تو اس نے ایک کافر سے کہا, انہوں نے کہا یار دیکھو چلو میں قیدی تو ہوں, تمہارے ساتھ واپس بھی جا رہا ہوں, یہ تلوار تم نے کہاں سے لی؟ ہم کا کمال کرتے یار, ہم تو سردار لوگ ہیں, یہ بڑی قیمتی. انہوں نے کہا واقعی میں نے اپنی زندگی میں ایسی اچھی تلوار کسی کے پاس نہیں دیکھی. تم ہو بڑے بازاؤ, کوئی معلوم ہوتا ہے کہ بڑے جنگجو اور بڑے شاہسوار آدمی ہیں, تلوار کا رکھنا سمجھنا اور پھر اس کا لوا ایسا ہو, اس کی انداز ایسا ہو, ایسی تلوار میں نے آج تک کسی کے پاس نہیں دیکھی. تو اس نے کہا کہ ہاں نہیں, ایسی تلواریں بہت کم ہوتی ہیں اور میں نے اتنی بڑی قیمت کے ساتھ خریدی تھی. وہ باتوں میں آ گیا, باتوں میں آیا تو آپ نے کہا کہ یہ مجھے دکھا سکتے, دیکھ سکتے, بتا دیے وہ بات دیکھو ہم دو ہیں, ہمارے ہاتھوں میں تلوار ہے, اس کا ایک ہاتھ ہم نے باندھا ہوا ہے, ایک ہاتھ ہے, کیا کرنے کا. تلوار دے دی تو بس تلوار دیکھ کے دیکھتے باری تلوار ایک کلو گردن اڑ گئی. دوسرا بھاگ گیا, ایک کافر مر گیا, دوسرا بھاگ گیا. ابھی بسی پھر واپس مری نا, السلام علیکم یا رسول, تم کیسے آ گئے ہو؟ اس نے کہا حضور دیکھیں آپ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا کہ میں مکے سے بھاگ کے آیا, کافروں نے مطالبہ کیا, آپ نے مجھے واپس کر دیا اور میں واپس چلا گیا. اب اگر ان سے لڑ بھڑ کے مار مور کے میں خود واپس آ جاؤں تو اب آپ کا معاہدہ تو پورا ہو چکا ہے, اب آپ مجھے اب نہیں واپس بھیج سکتے. ایک دفعہ آپ نے مجھے بھیج دیا, حضور نے فرمایا ہاتھ رہتے مجھ سے ہر دن, یار یہ تو ایسا بندہ ہے کہ آگ جنگ سے بھڑکانے والا بندہ ہے, تو اس کے دماغ میں ہر وقت یہ لڑائی بڑھائی کی فکر رہتا ہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں بالکل ہم تمہیں واپس کریں. وہ کافر بھاگتا بھاگتا آ گیا, مجھے بچ گیا تھا. حضرت نے فرمایا ابھی نہیں جاؤ اس کو, ہم نے تو نے کہا کہ میں نہیں جا سکتا, ہم دو بھی نہیں جا سکے تو میں اکیلا اس کو کیسے نہیں جاؤں. حضرت نے فرمایا دیکھو ہم اپنے معاہدے پر پابند ہیں, آپ دو آئے مانگا ہم نے دیکھی, اب تم اکیلے ہو نہیں جاؤ, اگر تم پھر کوئی بندے لے کے آتے ہو پھر لے جاؤ, ہم اپنے معاہدے پر بہرحال پابند ہیں, ہم نے معاہدہ نہیں توڑا, اگر تم اپنے قیدی کی حفاظت نہ کر سکو تو اس کا ذمہ دار تو میں نہیں ہوں. تو دیکھو حضور میں اکیلا کبھی نہیں جاتا, میں جاتا ہوں واپس ان کو جا کے مکے والوں کو بتاتا ہوں کہ ایک بندہ تو ہے. حضور نے بولا ابھی وسیع بات سنو, تم مدینے نہیں رہ سکتے. کیوں کہ سنو کہ مدینے میں رہو گے وہ پھر مانگیں گے میں دے دوں گا, اگر تم بچنا چاہتے ہو تو پھر مدینے میں مت رہو, ہم سے نکل جاؤ. جب ہم سے مطالبہ کریں گے ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس ابو بصیر ہے ہی نہیں تو ہم کیسے دیں گے. تو نے کہا اچھا یار سننا, اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو السلام علیکم, میں بھی جا رہا ہوں. ابھی بصیر وہاں سے نکلے, مکے اور مدینے کے درمیان میں ایک جگہ تھی جس کا نام ہے مقام عید. دیر عید جو ہے وہ اتنا پہاڑی اور اتنا مشکل ترین وہ جگہ ہے, ہر طرف پہاڑ ہیں اور وادیاں ہیں اور بڑا مشکل یعنی انتہائی خطرناک راستہ ہے. اس مقام عید پہ آ گئے ابھی بسی, وہاں آ کر انہوں نے اس پہاڑیوں کے اس جگہ پہ جو غاریں تھیں انہوں نے اپنا ڈیرا لگا لیا اور مکے والوں کو پیغام بھیجا کہ بھائی جو آدمی بھاگے مدینے میں جانا حضور واپس کر دیتے میرے پاس آ جائے. اب سب سے پہلے جو بندہ پہنچا وہ ابو جہل, کوئی شعیب ابن عمر کا بیٹا, اس کو موقع ملا وہاں سے کہا, اس نے کہا مدینے جاتا ہوں حضور واپس کر دیں گے, چلو ابھی بصیر کو ڈھونڈو. وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا پہاڑوں میں آ گیا, چند دنوں میں 70 آدمی مسلمانوں کے اس چیز پہ جمع ہو. جب 70 آدمی جمع ہو گئے تو انہوں نے کہا بھی ہم خاموش کیوں بیٹھے, جو قافلہ نکلے کرے اس کا ڈاکہ مارو, ہمارا کیا تعلق, ہم تو مدینے میں پابند نہیں ہیں, ہم تو مکے سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں, مدینے ہم گئے نہیں, تو ہم تو معاہدے کے کوئی پابند نہیں. معاہدے کے پابند ہیں وہ لوگ جو مدینے منورہ میں حضور کے ساتھ ہیں. ہم نے نہ سلو کی, جب سلو ہو رہی تھی ہم تو قید میں تھے اور ادھر بھی ہم اسی ڈر سے نہیں جاتے کہ حضور ہمیں واپس کر دیں گے. تو انہوں نے جناب اتنا کافروں کو ستایا ہے جی کہ ابو سفیان وفد لے کے مکے سے خود مدینے منورہ آیا اور اس نے کہا حضور وہ جو معاہدے میں سلو ہے نا
کہ جو آدمی ہم سے بھاگ کے ہم واپس آئیں ہم اس سلو کو خود ختم کرتے ہیں, مہربانی کریں اس کو کھا دیں, ہمیں نہیں چاہیے, جو آتا ہے مدینہ رہے گا, کیونکہ آپ کے پاس ہوگا تو کم از کم آپ سنبھالیں گے تو صحیح نا اس کو. یہ جو راستے میں رہ رہے ہیں ان کو کون سنبھالے گا نا, ہم سے بھاگ گئے آپ کے پاس آتے نہیں, اس لیے مہربانی کریں اس شرط کو ختم کریں. حضور نے فرمایا تمہاری مرضی, تم لوگوں نے شرط رکھی تھی میں نے قبول کر لی, اور اگر تم شرط ختم کرنا چاہتے ہو تو معاہدے پر شرط کو کاٹ دو. اور اس نے کہا دل کو کاٹ دیں, ہم مطالبہ کرتے ہیں ختم کرنے کا, آپ نے مطالبہ نہیں کیا. حضور نے فرمایا عمر آج سمجھ آ گئی ہے جو تم کہتے تھے کہ اتنی کمزور شرط ہم کیوں قبول کر رہے ہیں, آج بتاؤ ابو سفیان نے شرط کٹوانے آیا ہے کہ ہم گئے ہیں شرط کٹوانے کے لیے. جو بات میں نے کہی تھی وہ ٹھیک تھی کہ غلط؟ اس نے کہا حضور بالکل, باقی اللہ کے رسول کی جو بات ہوتی ہے وہ ایک عام بندے کی فکر اور سوچ تو وہاں نہیں پہنچتی. تو وہ شرط جو تھی ختم ہو گئی اور ابو سفیان جو تھے واپس چلے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اثنا میں, کیونکہ قرآن پاک میں اشارہ ہو چکا تھا نا کہ آپ کو ایک خط آج قریب بہت جلد ایک فتح ہم آپ کو دیں گے, اس کی اشارات کے مطابق اللہ کی وحی کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا اعلان فرما دیا کہ ہم نے خیبر کیا. اور یہ اول غزوۃ الذی ما ورا بها رسول اللہ, یہ پہلا غزوہ ہے جس میں حضور پاک نے اپنی بات کو چھپایا ہے, ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی غزوے پر تشریف لے جاتے تو کبھی صحابہ کو ظاہر نہیں کرتے تھے کہ ہم نے کہاں جانا ہے. جانا مثلاً مشرق میں ہوتا تھا تو کہتے تھے مغرب, اور مغرب میں ہوتا تھا تو مشرق. اصل بات واضح نہیں ہوتی تھی جب تک کہ سفر شروع ہو تاکہ دشمن تیار نہ ہو. یہ پہلا موقع ہے غزوہ خیبر کا, کبھی نکاح سب کو بتا. حضور نے فرمایا کہ بھائی ہم نے خیبر جانا ہے, اور خیبر میں اصل وجہ کیا تھی؟ اصل قوت جو تھی نا کفر کی وہ تو خیبر میں تھی, کیونکہ آپ سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھ چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوی جو تھے ان کو اجازت دے دی تھی کہ سامان لے کے بس مدینے سے نکل گئے, وہ آ گئے تھے خیبر. بنی قریظہ جو تھے ان کے تو آدمی قتل کر دیے گئے, بنو نویر جو تھے ان کو وہاں سے اجلا کیا گیا یعنی نکالا گیا, جلا وطن کیا گیا, لیکن قتل نہیں کیا گیا, وہ اپنی پوری قوت لے کر خیبر. اور بنی قینقاع یہ بھی قبیلہ ہے یہود کا, اس کے لوگ جو تھے وہ مدینے میں رہ گئے, کیونکہ حضور نے عبداللہ ابن ابی کو دے دیا کہ تمہارے حلیف ہیں چلو ہم ان کی چھٹی دیتے ہیں, کچھ نہیں کہتے, وہ مدینے میں رہ گئے. اور یہ بنو نذیر ہی تھے جن کے بڑے بڑے لیڈر جو تھے ہوئے ابن اکتب, اور اس کے بعد جناب ان کا سلام ابن مشکم, اس کے بعد ابن حقیق, یہ بڑے بڑے لوگ یہ تھے, یہی تو تھے جن نے جا کے قریش کو ابھارا, قریش کا لشکر تیار کیا, بنو غطفان کو ابھارا, بنو فزارہ کو ابھارا, بنو سلیم کو ابھارا, اور احزاب کو جمع کر کے خندق کے موقع پر مدینے میں چڑھائی تھی. اس کا اصل سبب تو یہ بنو نذیر تھے خیبر والے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم نے خیبر جانا, اور ساتھ اللہ کے نبی نے ایک حکم جاری فرمایا لا يخرج معنا الا من خرج معنا بالحدیبیہ, کہ خیبر کے لیے صرف ہمارے ساتھ وہ لوگ جائیں گے جو حدیبیہ میں, اس کے علاوہ اور کیوں؟ حدیبیہ میں گئے عمرہ نہ ہوا واپس آ گئے, تو حضور پاک یہ چاہتے تھے کہ اب جو اللہ غنیمت دے پھنس آتے تو انہیں لوگوں کو, کیونکہ وہ اتنا مشقت کا سفر کر چکے. اب جناب اعراب آ گئے, وہ جو ظاہر میں اسلام اور اندر میں کفر رکھتے تھے اعراب,
سنعذبهم مرتين ثم
وہ آراب آ گیا. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ خیبر کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں, تو حضور ہمیں حکم دیا ہم بھی تو جہاد میں چلیں. حضور نے فرمایا آپ کو پتا نہیں میں نے اعلان کیا کہ جو حدیبیہ ہمیں ساتھ تھے, صرف وہ لوگ گئے. انہوں نے کہا حضور یعنی آپ ہمیں جہاد سے شہادت سے اتنے بڑے موقع سے, اصل میں وہ سن چکے تھے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ حضور کو فتح ملے گی. انہوں نے کہا اب تو فتح کا موقع ہے تو اب تو غنیمت حاصل کرنے کا واقع ہے, آپ پیچھے کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ جہاں ایسا ملتا ہو وہاں پھر آدمی بڑی سے بڑی قربانیاں کرتا ہے. حضرت احتشام الاقانوی رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی بطور لطیفہ سنایا کرتے تھے, کہتے کہ یہ ہمارے بعض کاروباری لوگ جیسے مہمن ہوتے ہیں, کاٹیاواڑی ہوتے ہیں, چڑی ہوتے شیخ ہوتے ہیں, گوہری ہوتے ہیں, بڑے کاروباری بزنس مین لوگ ہوتے ہیں, لیکن خون میں کاروبار ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ لطیفے کے طور پہ کہ ان کا ایک آدمی مر گیا, اللہ کے دربار میں پیشی ہوئی, تو ملائکہ نے کہا حضور اللہ نہیں آئے, اس کے تو نیکیاں اور گناہ برابر برابر ہو گئے, نیکیاں زیادہ ہوتی تو جنت میں جاتا, گناہ زیادہ ہوتے تو جہنم میں جاتا, اب یہ کہا جائے تو برابر ہو گیا. اس نے ملائکہ نے یہ مدد کی, اللہ نے فرمایا کہ اس سے کچھ یہ کہتا کہ بھائی تمہارے گناہ اور نیکیاں برابر ہوگی, قاعدہ یہ ہے کہ نیکیاں زیادہ جنت, گناہ زیادہ تو جہنم. اب ہو گیا معاملہ تمہارا برابر, اب بتاؤ تم کیا چاہتے ہو کہ اللہ میاں جہاں دو ٹکے کا فائدہ ہو وہاں بھیج دیجیے. اصل بات تو صرف یہ ہے کہ جہاں دو ٹکے کا فائدہ ہو ابھی وہاں ہو, ہمیں جنت جہنم سے کوئی مسئلہ نہیں. جیسے ہمارے ارائی ہوتے ہیں, ارائی برادری ہیں, ارائی جو کہلاتے ہیں وہ بھی کہا کرتے ہیں چودھری محمد علی وزیر اعظم کے ہوتے تھے, وہ کہتے ہیں ہماری قوم ایسی ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ میں آ گئے ان کو جہنم بھیجنے کا فیصلہ کرتے ہیں, تو وہ کہیں گے اللہ میں پانی کا انتظام کر دوں باقی جہنم میں بھی ہم کھیتی باڑی کر رہے ہیں. آپ صرف پانی کا بندوبست کرتے ہیں, پانی مل جائے تو پھر زمین بنانے کے ہم آئے ہیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب چونکہ ذاتی لالچ, انہوں نے کہا حضور مہربانی کرے ہمیں تو جہاد کو معلوم نہ. حضور نے فرمایا اچھا ایک ہے, اگر آپ لوگوں کو واقعی جذبہ جہاد ہے اور شوق شہادت ہے تو آپ جا سکتے ہیں خیبر ہمارے ساتھ, لیکن جو غنیمت کا مال ہوگا وہ تمہیں نہیں ملے گا, وہ صرف ان کو ملے گا جو حدیبیہ میں. انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہوگی پھر سوچتے ہیں, اب تو بات غنیمت نہیں ملا, آپ کیسے جائیں؟ اب جو ہے ختم ہو گئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے لیے تیاری فرمائی تو پورے اپنے اسی لشکر کو ساتھ لیا, یہ لشکر آپ کے ساتھ ہوتے گی ہمیں تھا. صرف روایات میں آتا ہے کہ پانچ آدمی پیچھے رہ گئے جو بیمار, تو وقت اتن مار معذور توڑنے کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں سے اپنے سفر کا ارادہ کیا تو یہ سفر محرم میں شروع ہوا, سات ہوئی, لیکن محرم کے مہینے میں جنگ نہیں ہو سکتی کیونکہ محرم کا مہینہ جو ہے وشور حرم میں تھا جس میں جنگ کرنا منع ہے. لیکن حضور کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ ایک تو سفر ہے اور پھر اوپر کا سفر ہے, کوئی کار پہ ہوائی جہاز پہ تو جانا نہیں ہے, تو لہٰذا یہ ہے کہ اتنے وقت تک ہم استعداد پیدا کریں گے لیکن لڑائی تو سفر میں ہوگی, لڑائی تو محرم میں نہیں ہوگی. اور بنی کہنے کا جو تھے کچھ یہودیوں کا ایک چھوٹا سا قبیلہ رہ گیا تھا مدینہ منورہ میں, ان کو جب پتہ چلا کہ حضور پاک تو خیبر کے لیے جا رہے ہیں تو ان بدبختوں نے فوراً ایک آدمی بھیجا خیبر کہ تم تیار ہو جاؤ اللہ کے نبی آ رہے ہیں. ان کا آدمی تو پکڑا گیا, عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین تھا اس نے بنی اشیاء کے ایک آدمی کو بھیجا, وہ پہنچ گیا, اس نے جا کے خیبر اطلاع کر دی کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں تیار ہو جاؤ. اب انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو اکٹھا کیا کہ ہم کیا کریں, کھلا یہ ہے کہ مدینہ منورہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں, سفر شروع ہو گیا ہے. تو اب ہمارے سامنے دو راستے, ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے قلعوں کے اندر بند ہو جائیں اور مقابلہ کریں, ہم تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے, اور ان کے بڑے بڑے قلعے تھے جو چھ قلعے جو ہیں وہ تو بہت معروف تھے,
لیکن اس کے علاوہ بھی آؤ کلے تھے, لیکن یہ 6 کلے جو ہے نا بہت بڑے بڑے تھے, بہت ان کی عظیم دیواریں تھیں, اوپر موت سے لگے ہوئے تھے اور بالکل محفوظ تھے کہ اندر بیٹھ کے آپ فائر کر سکتے ہیں, آپ تیر چلا سکتے ہیں, آپ نیزا پھینک سکتے ہیں, نیچے والا آدمی تو اتنے اونچی نہیں مار سکتا. تو سلام اپنے مشکل نے اور کچھ یہودیوں نے کہا, انہوں نے کہا کہ بات سنو, ہماری رائے یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آ کر ہمارا محاصرہ کر لے, ہم خود نکل کے حملہ کریں. ارے بہت طاقت ہے, اور ہمیں پتہ لگا ہے کہ حضور کے ساتھ ہوئی 1400 آدمی تھے. اور ایک روایت میں ہے کہ سلام ابن مشکم جو یہودی تھا ان کا, اس نے کہا کہ بات سنو, میں نے جو اپنے علم کے ساتھ پڑھا ہے اور کچھ میں نے خواب دیکھا ہے اور کچھ میں نے اپنا حساب کتاب لگایا ہے, مجھے یہ خبر ملی ہے کہ یہود جو ہیں 2 مقام پہ جھکے ہوں گے, ایک دفعہ مدینے میں اور ایک دفعہ خیبر میں. مدینے میں تو ہم ہو چکے بنی قریظہ, رات کو مقابل جھکے کر دیا گیا, اور اب ہی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا خیبر والا نمبر بھی آ رہا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم ہجوم لڑیں قابل, کہ مرنا ہی ہے کہ عزت سے تمہارے. انہوں نے کہا اچھا اسی رائے پر غور کریں, ابھی تو 12 ان کو پہنچنے میں بھی 10-15 دن تو پہنچنے میں لگ جائیں گے, قافلہ چلتا ہے ایسا. انہوں نے اپنا آدمی بھیجا بنی غطفان قبیلے کے پاس, اور یہ نتیجے ہتن کے پاس کہ بھی تم ہماری مدد کے لیے آؤ. اور بنی غطفان جو تھے ان کے پاس 4000 آدمی تھا لڑاکا. اچھا یہ کوئی ہی نہ تھے, بنی حسن جو ہے اس کو حضور فرماتے تھے احمق المطاع, کہ یہ ہے تو بڑا احمق, لیکن اپنی برادری میں اس کی بات مانی جاتی ہے ایسا آدمی کہ اس کے کہنے سے 4000 آدمی مکے مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, کہ خود احمق ہے, کوئی اچھی بات سوچ نہیں سکتا. اس کو جب پتا چلا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, یہودیوں کو خبر بھیجی کہ کیونکہ آپ ہمارے حلیف ہیں, ہم تمہارے حلیف ہیں, تمہارے اوپر اگر چڑھائی ہو گئی ہے ہم آپ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ اب یہ حالت تو بڑی مشکل ہو گئی ہے, کہ آگے ہم جا رہے ہیں تو آگے تو لشکر ہوگا یہودیوں کا اور غطفان پیچھے چلیں گے, اس کا مطلب ہے کہ ہم تو 2 لشکروں کے درمیان میں ہیں, پیچھے سے بنو غطفان کا 4000 لڑاکا اور آگے یہود. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ میں سے کون ہے جو مجھے یہ بتلائے کہ ہم چاہتے ہیں کہ شرق شمال کی طرف سے ہم حملہ کریں خیبر پہ, میں جانے پہ غرب سے خیبر پہ حملہ کرنا نہیں چاہتا. اب دیکھیں کتنی دور کی سوچ. وجہ یہ تھی کہ شرق شمال جو ہے یہی راستہ تھا شام کا, کہ اگر یہود شکست کھائیں تو شام بھاگ جائیں گے, لیکن اسی راستے سے اگر مسلمانوں کی فوجیں بیٹھی ہوں گی تو بھاگ سکتے نہیں, باقی کوئی راستہ ان کو بھاگنے کا نہیں ملتا شام کے علاوہ. ایک صحابی نے کہا حضور مجھے اس راستے کا پتہ ہے, اس راستے سے میں لیتا ہوں. حضور پاک نے بھی ایک آدمی کو بھیجا کہ بنی غطفان کے اس کوئی نہ حسن سے بات کرو کہ بدبخت تم کیوں لڑنے آئے, تمہارے ساتھ تو ہماری کوئی لڑائی نہیں, اور تم ہمارے ساتھ معاہدہ کر لو, ہم جو خیبر کے پھل آئیں گے نا آدھا پھل تمہیں دینے کے لیے تیار ہے, تم اپنے قبیلے کی فوجیں واپس لے کے جاؤ ہمارے پیچھے نہ ہو. اس کو کہا گیا بہرحال قصہ مختصر کے اس نے کوئی بات نہ مانی, کہا کہ نہیں یہود میرے حلفاء ہیں, میرے حلیف ہیں, میں ان کی مدد کروں. ابھی وہ خود تو پہنچ گیا تو گھوڑے پہ تھا, اس کے گھوڑے بڑے تیز رفتار تھے, خود تو اپنے 1-2 آدمی کے ساتھ خیبر میں پہنچ گیا, لیکن فوج اس کی ابھی جو لشکر تھا اور 1000 کا لشکر لے کے آ رہا تھا, 4000 میں سے 1000 مسلح لے کے آیا, تو وہ ابھی پیچھے تھے کہ وہ راستے میں رات کو سوئے ہوئے ہیں کہ ایک آواز آتی ہے, بنو غطفان اپنی عورتوں اور بچوں کی عبادت کرو. کتنی اتنی زور کی آواز آتی ہے کہ سارا قبیلہ سارا قافلہ سنتا ہے، ہر بڑا اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ادھر نکلے ہیں اور مسلمان نے پیچھے ہمارے قبیلوں پر بھی حملہ کر دیا ہے، ہم تو صرف 1400 آدمی جا رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو اصل آزمودہ کام لڑا کا لوگ تھے وہ تو ہم لے کے ادھر نکل پڑے اور پیچھے بہرحال ہماری طاقت کمزور ہو گئی، مسلمان نے شاید حملہ کر رہے ہیں. میں کہا جی چھوڑو یہ جی کو مرے، ہم اپنے بچوں کے تو فکر کریں، وہ جناب دوڑے واپس. اب وہ آواز کس نے دی تھی اس کا کوئی پتا. اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ملا، وہ جب اپنے گھر میں پہنچے وہاں جا کے دیکھا بیوی بچے سب ٹھیک ٹھاک ہے، کھیتی باڑی اسی طرح ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کوئی خوف نہیں ہے کچھ. میں کہا ہمیں تو ایسی آواز انہوں نے کب ہو جائے تھی، آواز جو ہے کہ آگے ہی ہوگی. یہاں تو کچھ کوئی مسلمان تو چڑھائی کرنے نہیں آیا، کوئی لڑائی نہیں تمہارے سامنے ہی ہم بیٹھے ہوئے. ان نے پھر اسے اپنے حسن کو بھیجا کے لیے وہاں تو کوئی لڑائی نہیں، اسے کہا چل کر سب آ جاؤ، 4000 کے 4000 آ جاؤ. اس کا مطلب ہے کسی مسلمان نے ہمیں دھوکہ دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو ایک صحابی تھے عامر ابن سلمۃ بن الاکوع، انہوں نے ہودی کہتے ہیں کہ ایسے اشعار رجزیہ پڑھ لیں کہ تاکہ سفر میں ذرا آسانی پیدا ہو جائے. اور خدا کی قدرت ہے کہ جب آدمی رجز پڑھتے ہیں نا جس اپنا اونٹوں کو چلانے والے، تو اونٹ بھی ذرا سپیڈ اپنی تیز کر دیتے ہیں. تو اس نے جب ہودی پڑھنی شروع کی تو اللہ نے ان کو ایسی آواز دی تھی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ بالکل اونٹ جو تھے وہ تو تیز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اونٹ اس کے قریب لائے اور آپ نے فرمایا رفقاً بالقوارير، عامر اتنی خوبصورت آواز کے ساتھ کتنی زور سے تم رجز پڑھ رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ قافلے میں عورتیں بھی ہیں اور عورتوں کے دل بھی ہیں، جو شیشے کی ٹوکر ہوتی ہے، کسی کی اچھی آواز سنی ہو سکتا ہے دل ٹوٹ گیا. تو تم ہودی پڑھو لیکن ایسا ایسا اتنے زور کے ساتھ نہ پڑھو، اور پھر تمہاری آواز میں اتنا جادو ہے کہ انسان سے انسان اونٹ جو ہے وہ بھی مائل ہو کے دوڑ رہے ہیں. اور ساتھ جو نے کہا یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم. حضرت عمر نے سن لیا، حضرت عمر نے کہا واجب اختیار سے، حضرت عمر نے کہا حضور آپ نے کہہ دیا اللہ رحمت کرے، مانا یہ ہے کہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے شہید. کیونکہ حضور جس کو بھی کہہ دیتے تھے یرحمک اللہ اشارہ ہوتا تھا کہ یہ شہید ہو. اس نے کہا حضور اگر آپ نہ کہتے تو ہم اس کی ہودی سے اس کی آواز سے کچھ دیر توجہ کرتے، لیکن اب آپ نے فرمایا میری زبان ہو جو بھی نکلتا ہے وہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، میں اپنی زبان اپنے ارادے سے تو کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں. تو خدا کی شان دیکھے کہ جیسے حضور مبارک کے لفظ بار نکلے تھے سب سے پہلے شخص شہید ہونے والی ہوئی. عامر ابن سلمۃ بن الاکوع، سلمۃ بن الاکوع وہ ہیں کہ حدیبیہ میں جن سے حضور نے دو دفعہ بیعت کی، یعنی ایک دفعہ وہ بیعت کر گئے، حضور نے پھر بلایا کہ سلمہ بیعت کر چکا، حضور بایا تو حضور میں تو بیعت کر چکا ہوں، حضور فرما پھر بیعت. کیونکہ سلمۃ بن الاکوع اتنا اللہ نے ماشاءاللہ قوت والا انسان بنائے تھے، یہ اتنی تیز رفتار آدمی تھا کہ ایک دفعہ قریش نے گھوڑے سوار ہو کے گھوڑوں پہ سوار انہیں مقابلہ کیا لیکن یہ پیدل بھاگ گئے، یعنی گھوڑے نہیں پکڑ سکے، اتنا تیز چلنے والا آدمی. یہ ان کے بیٹے تھے عامر ابن سلمۃ بن الاکوع. اور کسی سے اندازہ کریں کہ لشکر صحابہ کا ہو، سرکار دو جہاں قیادت کر رہی ہوں، اور ہودی رجز پڑھنے والا بھی صحابی ہو، کوئی وہاں آلات موسیقی بھی نہیں ہے، لیکن اس میں بھی حضور کہیں کہ عورتوں میں دل پہ چوٹ لگ سکتی ہے، اور یہاں تو ہمارے گھروں میں تو میرے خیال میں ہر وقت گانے ہی صرف عورتوں کے لیے ہوتا ہے، گھر میں بیٹھی ہیں بیچاری اکیلی کیا کریں، ہم تو یہ ڈٹی پہ چلے گئے نا، وہ اکیلے ہی بیچاری بیٹھی ہے، آخر اس کے لیے بھی کوئی مشغولیت کوئی مصروفیت، کیونکہ وہ تلاوت قرآن تو مشغولیت بن نہیں سکتی، حدیث کا مطالعہ بھی مشغولیت نہیں بن سکتی، سونا عورت کے لیے بہت مشکل ہے, اس کو بولنے کی عادت ہوتی ہے, اس نے بولنا تو ہے ہی نہ, آخر اس کوئی تو بولے, کوئی نہ بھی بولے تو کم از کم شیشے کے سامنے کھڑی ہو کے بھی بولتی رہے گی, تم کو سنے تو کیا کرے آخر. تو جب یہ عالم ہو تو خود اندازہ لگا لیں کہ ہمارے اس غنا کا اور گانے کا کیا اثر ہوتا ہے معاشرے کا, اور ہمارا آج معاشرہ جو ہے وہ کہاں جا رہا ہے, اس کو اب آپ خود سوچیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر جب خیبر کے قریب آیا تو صحابہ نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تحریر تکبیر تسبیح. حضور نے فرمایا کیوں اتنے زور سے, انکم لا تدعون صما ولا غائبا, تم کو اس رب کو پکار رہے ہو جو غائب ہے سنتا نہیں ہے, اتنا زور زور سے کیوں پکار رہے ہو. سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر و تحلیل کے اس ذوق میں, اچھا خدا نشان دیکھیں کہ وہ یہودیوں نے فیصلہ کر دیا ابھی قلعہ بند ہو, یہودی سب قلعہ بند, اور انہوں نے کچھ گھوڑے سوار رکھے تھے جو صبح جائیں نکلیں اور پتہ لگائیں کہ قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا ہے کہ نہیں آیا ہے. پہلے گھوڑے والے جاتے تھے اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ مزارے جو زمین میں کام کرتے ہیں کھیتوں میں باغوں میں وہ جاتے تھے. اللہ کی شان دیکھیں جس رات حضور کا داخل ہونا ہے وہ گھوڑے والے بھی سو گئے اور مزارے بھی سو گئے. صبح جب آنکھ کھلی تو دھوپ نکل آئی تھی, انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا, انہوں نے کہا بس آنکھ نہیں کھلی. انہوں نے مجھے بھی اسے کہا بھی اب تو کافی دن چڑھ گیا ہے, اب تو نگرانی کرنے کی ضرورت نہیں, آپ چلے جائیں. تو اسی بات میں اللہ کے نبی کا بات زندگی باقی تو بات باقی ان شاء اللہ.